فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल फ़ता अहले सुन्नत में एक मरतबा फिर मरहबा कहते हैं। सिलसिले के बाकायदा आगाज से पहले दुरूद पाक की फजीलत समाअत फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवालात का आगाज करते हैं। हुजूर, हमारे पास कुछ कॉल्स मौजूद हैं इसी मौजू से मुतालिक और दीगर मौजूदात पर भी सवालात हमारे साइलीन ने की हैं। कॉल से ही हम अपने सिलसिले का आगाज करते हैं, तो पहली कॉल सुना दीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام عبد المعیز ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ان سے نکاح کرنا جائز نہ ہونے کی سبب کیا ہے، علت کیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المعیز بھائی کراچی سے ہیں، کافی دن سے نکاح کے مسائل و گزشتہ دو ہفتوں سے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے یا کن سے جائز نہیں ہے۔ تو اب ہم نے جو عورتوں کی ترتیب بیان کر دی تھی کہ بھئی ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، علت پوچھ رہے ہیں، وہ بھی عورت ہے، اس سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کی حکمت کیا ہے، وہ ارشاد فرمائیے۔
اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔
ٹھیک،
لیکن اب یہ کہ جن عورتوں سے نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان سے نکاح کرنے کو منع فرما دیا۔
بس اللہ کا فرمانا ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بعض احادیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اسباب بیان کر دیے کہ بھئی یہ اسباب پیدا ہو جائیں تو ان وجہ سے نکاح ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن سب کا جو منبع ہے، ماخذ ہے، وہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے جن میں عورتوں کے حرام ہونے کا بیان کر دیا گیا۔ اس میں یہ بہت سارے لوگ اس طرح بہت سارے احکام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے،
حکمت کیا ہے اس کی، یعنی حکمت اس کی وجہ کیا ہے، لوجک جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
جی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے،
ٹھیک
ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حکمت کے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ تو اب ہر چیز کی حکمت سمجھ میں آئے، یعنی بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ یا احکام ایسے ہیں کہ جن کے فقہا نے یا بعض مفسرین نے حکمتیں بیان کر دی ہیں، یا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بعض کی حکمتیں بیان فرما دی، بعض کی مفسرین نے اپنی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں ان کے اسباب، علتیں اور حکمتیں بیان کر دی ہیں، لیکن بطور مسلمان، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہمیں اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔
ٹھیک ہے،
بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سب سے بڑی حکمت یہی ہے۔ اب اس میں بہت سارے جیسے سوال ہوتے ہیں، نماز، بعض نمازوں میں آپ جو ہے وہ خاموشی سری کی رات ہوتی ہے، اور بعض میں آپ جہر کرتے ہیں، یہ کیوں ہے، ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، کھول کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان کی ضرور حکمتیں ہیں۔ اسی طرح نکاح میں بھی بعض عورتوں کی جیسے حرمت ہے یعنی حرام قرار دی گئی، اس کی فقہا نے وجہ بھی بعض کی بیان کی ہے، جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا،
صحیح،
ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام فرمایا ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں آ جائیں، یا جو ہے وہ پھپھی اور خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی،
صحیح،
اس طرح جمع ہو جائیں، اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ جب یہ ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی تو آپس میں یہ جو ہے وہ سوکنے بن جائیں گی،
ٹھیک ہے،
اور جب یہ آپس میں سوکنے بن جائیں گی تو اور جو سوکن کا دوسری سوکن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے انسانی طبیعت کے مطابق، یہ ایک فطرت ہے ظاہر ہے کہ جب دو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں آتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں میرا شوہر مجھ سے زیادہ راضی ہو، تو وہ جو ان کی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو اس مقابلے میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش کرتی ہیں، تو اب یہ رشتے ایسے جیسے بہنوں کا رشتہ ہے، قرابت ذی رحم محرم ہے، قریبی رشتے دار ہے، اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس کے جوڑنے کا حکم دیا گیا، اب اگر دو بہنوں کو جمع کر دیا گیا اور سوکنے بن گئی، وہ ایک دوسرے کو کاٹیں گی،
ٹھیک ہے،
تو اب وہ کٹاؤ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ
دونوں کو جمع کیا،
دونوں کو جمع کر دیا گیا،
یعنی کوئی عورت چاہتی نہیں ہے، کم ہی عورتیں ہوں گی کہ وہ اپنی سوکن لانے پر راضی ہوں،
تو اب وہ کاٹیں گی، اور جو حکم دیا گیا کہ اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو،
ٹھیک،
بلکہ یہ یہاں تک احادیث پاک میں ہے کہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالی سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے،
صحیح،
جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے،
ٹھیک،
اب جب یہ اتنے کلوز رشتے والی بہنیں، خالہ بھانجی، پھپھی بھتیجی، جب یہ ایک مرد کے پاس ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی،
جی جی،
تو جو دیگر مصلحتیں تھیں، جو جوڑنے کا حکم تھا، وہ اس کو توڑنا شروع کر دیں گے، اور وہ قرابت کٹنا شروع ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
لہٰذا وہ سبب ہی ختم کر دیا،
صحیح،
کہ جس سبب کی وجہ سے یہ قطع تعلق والا سلسلہ نہ بنے، اس لیے ان دونوں کو حرام قرار دے دیا، یہ ایک وہ حکمت تھی کہ جس کو فقہ کرام نے بیان کیا، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت پتہ ہو،
ٹھیک ہے،
یا اس کی حکمت پتہ نہ ہو۔
آپ نے حکمت ارشاد فرمائی، اب کسی کا ذہن بنے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کہ بھی حکمت پتہ چل گئی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اگر دو بہنیں راضی ہوں کہ بھی ہم آپس میں نہیں لڑیں گی، یا شوہر کہتا ہے بھی میں جو آپ نے حکمت بیان کی ہے اس کا میں کر لوں گا بندوبست، کہ انشاءاللہ ان کو آپس میں لڑنے سے روکوں گا، میں حقوق پورا ادا کروں گا، تو کیا اب جائز ہو جائے گا؟
نہیں، جو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ تو حرام رہے گا ہی،
بھلے کچھ
یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک حکمت، وہ حکمت ہے کہ جو غور و فکر کرنے کے بعد، قرآن و احادیث کو سمجھنے کے بعد، یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ گئی، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی حکمت ہے،
صحیح،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دے دیا اس میں ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ وہ حکمت ہے کہ جو ہمارے سامنے آگئی،
ہم نے سوچا تو ہمیں یہ پتا چلا،
ہمارے سامنے
ہو سکتا ہے کوئی اور حکمت بھی ہو،
اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں،
صحیح،
کہ اب جیسے فرض کا ماں سے نکاح کرنے کو طبعی طور پر، فطری طور پر کون انسان پسند کرے گا؟
انسان نہیں کرتا، عقل بھی،
یعنی کہ سلیم العقل شخص، سلیم الفطر شخص اپنی بہن سے نکاح کرنا پسند نہیں کرے گا، اب اگر کوئی بالکل گھٹیا طبیعت کا ہے یا بالکل ہی گرا ہوا شخص ہے، وہ بولے کہ نہیں مجھے کوئی آر نہیں ہے، تو اس کی آر نہ ہونے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہے، وہ حلال نہیں ہو جائے گا، تو صدہ یعنی کہ سینکڑوں حکمتیں ہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں، یہ وہ حکمت ہے کہ جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور بے شمار وہ حکمتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لہٰذا جو شرعی حکم ہے اسی طرح ہی رہے گا۔
ان اللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ حکمت والا ہی کام کرے گا، اب ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، تو ہم اپنی عقل نہیں لڑائیں گے، بلکہ جو ہمیں کہا گیا، جیسا کہا گیا، بغیر کسی شش و پنج میں مبتلا ہوا ہم اس پر عمل کریں گے، اور کوئی اس کے بارے میں آرگومنٹ یا کوئی رائے دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد سلطان ہے، میں جنہ والا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی گھر میں بتائے بغیر اپنے گھر کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟
ٹھیک ہے، محمد سلطان بھائی جڑہ والا سے تھے کہ سوال ان کا بہت کامن ہے کہ لڑکی کیا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. اس میں پچھلے ہفتے بھی سوال اس طرح کے آئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ولی کی اجازت سے ہو سکتا ہے، تو اب یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم ارشاد فرمایا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ولی کے بارے میں سوالات کو شامل کریں گے، تو اس پورے سوال کی وضاحت فرما دیجیے.
دیکھیں اس میں یہ کہ لڑکی کا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، اس کو ہم جو ہے تھوڑا تفصیل سے اس کو میں عرض کرتا ہوں. جو نابالغہ لڑکی ہوتی ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے،
ٹھیک،
اس کے نکاح کرانے کا حق اس کے ولی کو حاصل ہوتا ہے،
صحیح،
اور اس کی ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا،
نابالغہ
نابالغہ کا. اور جو عاقلہ بالغہ لڑکی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو اپنے نکاح کرنے کا حق خود ہوتا ہے.
یہ عاقلہ بالغہ تو لوگ سمجھتے ہیں
عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی،
پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو.
مجنون اور پاگل نہ ہو. مجنون جو مجنون ہوگی، پاگل ہوگی، اس کی جو شرعی حیثیت ہوگی وہ نابالغ بچے کی طرح ہوگی،
ٹھیک ہے، ٹھیک،
تو وہ اس کھاتے میں چلی جائے گی. اور جو عاقلہ بھی ہے، عقل مند بھی ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہے، اس کو شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کا نکاح، وہ اپنا نکاح اپنی رضامندی سے کرے گی،
اپنی مرضی سے،
جی، اور اس کا نکاح اس کی اجازت سے کیا جائے گا.
صحیح.
اگر وہ اجازت نہیں دے گی،
ٹھیک ہے،
تو اس کے ولی کو جبرن اس کے نکاح کرانے کا حق حاصل نہیں ہے.
اچھا،
اس کی اجازت ضروری ہے.
صحیح.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا تنکح الایم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لے لی جائے،
ٹھیک
ہے، اور ارشاد فرمایا کہ کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اس سے تستاذن، اس سے اجازت لی جائے گی، اس سے اجازت لی جائے گی. آگے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے، یعنی جب اس سے اس کے ولی نے یا ولی کے وکیل نے اجازت لی اور وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی کنواری لڑکی کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی.
یعنی پوچھا کہ آپ کا نکاح فلاں سے کرا دیں اور خاموش رہی وہ،
ہاں، ولی یا ولی کا وکیل،
یعنی جو مجاز آدمی ہے،
جی، ولی یا ولی کا وکیل، یہ پوچھے گا اور وہ خاموش رہی تو یہ بھی اجازت ہے. تو اب اس حدیث پاک کے مطابق جو عاقلہ بالغہ لڑکی ہے اس کو اپنے نکاح کرنے کا اختیار خود حاصل ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن جو سوال ہے،
صحیح،
کہ اب اگر وہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر کر لے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا قریبی عزیز جو نکاح کے انتظام کرتا ہے،
اچھا،
اور نکاح کے معاملات کو دیکھتا ہے. مزید بھی تفصیلیں میں آگے عرض کرتا ہوں،
انشاءاللہ.
تو اب یہ جو اولیاء سے اجازت لینا مستحب ہے،
ٹھیک ہے،
اس میں استحباب اس وجہ سے ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں،
صحیح،
یعنی کہ وہ اس کا باپ ہے، فرض کیا،
ٹھیک ہے،
اس کا دادا ہے، اس نے پوری زندگی گزاری ہے لوگوں کے چال چلن کو، لوگوں کی اٹھک بیٹھک کو، لوگوں کے برتاؤ کو، قوم برادری ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
صحیح.
وہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ عادات و اطوار گفتگو سے اندازہ لگا لیتے، ٹھیک، ہیں کہ اس کی کیفیت کیا،
صحیح،
ہے. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو سلیم العقل ہوگا، یعنی جس جو اچھی عقل والا ہوگا، اچھی فطرت والا ہوگا، تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیٹی کا، اپنی پوتی کا، وہ جو ہے وہ نکاح کسی ایسے شخص سے کر دے کہ جو بالکل لاپرواہ ہو، جو اس کا خیال نہ کرو. تو والدین جو خصوصاً جو ولی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے، چچا ہے، تو یہ جو جب نکاح کریں گے تو ان کے اوپر شریعت نے بھروسہ کیا ہے،
صحیح،
اور یہ اس اعتبار سے بھروسہ ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر کریں گے، لہٰذا ان سے اجازت لی جائے. اگر ان کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے کفو میں ہم پلہ سے ایک نکاح کر لیتی ہے، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن جو والدین کی اذیت والا پہلو ہے، والدین کی نافرمانی والا پہلو ہے،
صحیح،
تو اس اعتبار سے گناہگار ہوگی. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کسی ایسے سے نکاح کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس سے شرعن بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا,
ویسے ہی جائز نہیں,
اس سے نکاح کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے. تو اب وہاں پہ اس کی رضامندی, ویسے بھی اس کی رضامندی مستحب ہے لینا, اور وہاں پہ اس کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا کہ بھائی اب یہ اچھا کرے گا, یہ اس کا سوئے اختیار ہے, یعنی غلط اختیار وہ استعمال کر رہا ہے. وہاں تو وہ بالکل, اگر لڑکی سٹینڈ لیتی ہے اور کسی وہ بری جگہ پر یا جو جس سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, اب اگر وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ایسے شخص سے نکاح کرتی ہے کہ جس سے نکاح کرنا جائز ہے اور ویسے بھی اس کو اجازت ہے, تو شرعاً اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نافرمانی کی ہے. نافرمانی والی صورت یہ ہوتی ہے کہ والدین کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے,
تکلیف دے دے معاشرتی,
کیونکہ
طور,
معاشرتی طور پر یہ ایک برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی کسی کی بچی جو ہے وہ والدین کے بتائے بغیر
کسی سے
نکاح کرے. اور پھر اس کا جو ہے وہ معاشرتی اثر صرف اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے, اس کا اثر اس کے گھر والوں پر اور دیگر بہن بھائیوں پر بھی ہوتا ہے. اب جو اگر اس لڑکی کی دوسری بہنیں ہیں تو ان سے نکاح کا پیغام اس لیے نہیں آتا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی بڑی بہن نے یوں کام کر لیا تو لہٰذا ان کی تربیت صحیح نہیں ہے. تو نتیجتاً اس کا یہ اقدام, اس کا یہ عمل اپنی دوسری بہنوں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے رشتے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, پرہیزگار نمازی ہوتے ہیں, اب وہ لڑکی ناداری سے خود اس طرح کا قدم کر بیٹھتی ہے, اقدام کر بیٹھتی ہے, یعنی کہ وہ جو کرتی ہے وہ بھی غلط, یعنی کہ جہاں اس نے رشتہ ناتا جوڑا ہے تو وہ بھی معاشرے میں جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا جاتا. تو یہ معاشرتی طور پر یہ تان و تشنیع کا سبب بنتا ہے والدین کے لیے, تو اس اعتبار سے تو ممانعت کی جائے گی. لیکن اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح کر لے گی والدین اپنے ولی کی اجازت کے بغیر, والدین کی اجازت کے بغیر اور کفو میں کرے گی, تو اس صورت میں اس کا نکاح درست ہو جائے گا,
نکاح ہو جائے گا.
اب جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ولی
ولی
کیا ہوتا ہے,
ولی ولی کا لفظ,
ہاں ولی کا مطلب یہ ہے کہ قریبی عزیز رشتہ دار. ولی کہ اگر ہم فقہی حوالے سے جو ہے وہ تعریف کریں تو وہ شخص کہ جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو جائے, جس کی بات دوسرے پر نافذ ہو جائے تو اس کو ولی کہا جاتا ہے. جیسے نابالغ ہے, اب اس کے جو معاملات ہیں وہ اس کا والد کرتا ہے, تو اب اس کا قول اس کے حق میں نافذ ہوتا ہے. اس نے اس کے لیے کوئی چیز خرید لی یا اس نے اس کا نکاح کر دیا تو اس کا کیا ہوا نکاح نافذ ہو گیا. تو جس کا جس شرعی اعتبار سے جس کی بات دوسرے کے اوپر نافذ ہو جائے تو وہ ولی کہلاتا ہے. پھر ولایت کے اسباب ہیں, قرابت ہے, ملک ہے, حریت ہے, اور جو ہے وہ امامت ہے. یعنی کہ بعض جو ہے وہ ولی قرار پاتے ہیں قرابت کی وجہ سے,
رشتے داری کی وجہ سے,
بعض امامت کی وجہ سے, یعنی امامت سے مراد یہ کہ وہ جو ہے وہ بادشاہ ہے,
اچھا
یا
اچھا
بادشاہ اسلام کا جو ہے وہ مقرر کردہ قاضی ہے,
ٹھیک ہے,
یا جو جس کو بادشاہ نے مقرر کیا, یا قاضی کا نائب ہے,
ٹھیک
ہے, یہ اس میں آ جاتے
ہیں. ان کو بھی دوسروں پر
ولایت حاصل ہوتی ہے. اب جو قرابت کی وجہ سے جو ولایت ہوتی ہے, یہاں پہ ولی ولی جو بار بار کہا جا رہا ہے یا بولا جاتا ہے کہ ولی کی اجازت, تو اس سے مراد لڑکی کے قریبی مرد رشتے دار. جیسے فرض کیا کہ لڑکی کا باپ یہ جو ہے وہ اس کا ولی ہے, ولی اقرب ہے قربت کی وجہ سے, جو جتنا قریب ہوگا پہلے اس کا حق حاصل ہوگا. تو باپ سب سے زیادہ قریب ہے
رشتے میں,
تو اب اس اعتبار سے قریبی ولی جو ہے وہ باپ ہوا. پھر اس کے بعد اس کا دادا ہے,
اچھا باپ کے بعد
دادا ہے, پھر پردادا ہے,
کیونکہ ماں قریب تو ہے لیکن وہ عورت ہے,
وہ عورت ہے,
نکل جائے.
اچھا اب وہ اس کا بھی درجہ آتا ہے.
اچھا
اب یہ ہے کہ باپ ہے, دادا ہے, پردادا ہے, اسی طرح اوپر تک,
ٹھیک ہے,
جو ہے وہ اگر چلتا جائے تو بھی ولایت ہوگی. لیکن یہ ولایت اسی طرح ہوگی, پہلے باپ کو باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو, دادا نہیں ہے تو پھر پردادا کو, اور اگر اس طرف کوئی نہیں ہے اس لڑی میں,
عموماً دادا تک زندہ ہوتے ہیں پردادا,
ہاں, تو پھر بھائی کی طرف آ جائے گی.
اچھا اب بھائی
سگا بھائی ہے,
ٹھیک ہے,
سگا بھائی نہیں ہے تو پھر ستیلا بھائی ہے.
اچھا ستیلا بھائی.
اب سگا بھائی, اچھا ستیلا بھائی, اچھا پھر سگے بھائی کا بیٹا, پھر ستیلے بھائی کا بیٹا
بھتیجا یعنی.
جی پھر چچا,
ٹھیک ہے
سگا چچا, پھر ستیلا چچا, پھر سگے چچے کا بیٹا, پھر ستیلے چچے کا بیٹا, یہ ایک پوری ترتیب ہے, چین ہے یہ.
ٹھیک
یہ اس طرح چلتی ہے. تو یہ قریبی اسبا ان کو رشتے دار بولتے ہیں, ان کے اعتبار سے یہ
کتابوں میں لکھا مل جاتا ہے.
جی جی تو یہ ایک ترتیب ہے. اچھا اب اگر مردوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے
صحیح
تو پھر یہ ولایت آئے گی عورتوں کی طرف.
ٹھیک یعنی مرد جو جو بھی شریعت نے بیان کی وہ نہ
وہ نہیں ہے
تو اب عورتوں
کی طرف آئے گی.
اس سے پہلے عورت
نہیں, اس سے پہلے عورت کو ولایت نہیں ہوئی. پھر اس میں عورت میں سب سے پہلے ماں آتی ہے, پھر دادی آتی ہے, پھر نانی آتی ہے, پھر پرنانی آتی ہے, اس طرح چلتی ہے. تو یہ ایک پوری ترتیب ہے جو شریعت نے ولایت کا ایک پورا ایک چیپٹر ہے اور اس کی ایک پوری ترتیب ہے. یہ وراثت میں بھی یہ ترتیب ہوتی ہے اور نکاح میں بھی یہ ترتیب ہوتی ہے. اور اگر کسی کا کوئی بھی ولی نہیں ہے, ماں دادا دادا پردادا بھائی کچھ بھی نہیں ہے مردوں میں سے, عورتوں میں سے نہیں ہے, تو پھر اس کا جو ولی ہوتا ہے وہ قاضی, وہ بادشاہ اسلام ہوتا ہے.
اچھا بادشاہ اسلام, اسلامی سلطنت میں جو
بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ ولی ہوتا ہے, یا اس کا مقرر کردہ قاضی, یا قاضی نے اپنا نیا مقرر کر
جس کو بادشاہ نے مقرر کیا.
جی
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک ولایت کی ترتیب ہے. تو جب ولی کہا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس ترتیب کے ساتھ جو ہے ولایت کا حق حاصل ہوگا.
ٹھیک ہے. جہاں اجازت دینے کا معاملہ ہے کہ ولی کی اجازت, تو پھر یہ ہے.
ہاں اس میں بھی پھر جس کا پہلا درجہ ہے اس کی اجازت.
اس میں اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں آدمی ہمارے گھر ہی رہتا ہے لیکن بظاہر شرعاً وہ ولی نہیں ہے, ولی کوئی اور ہے, تو وہ اسی کا اعتبار ہوگا
جو اس کا اعتبار ہوگا.
اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ولی کی اجازت, تو پھر دارالفتا اہل سنت سے, کسی عالم دین سے, کسی مفتی صاحب سے اس کی پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ رشتے دار ہیں, بتائیے کہ اس عورت کا یا اس معاملے کے اندر ولی کون ہے, تو اس کی اجازت لے کر ہی آپ کریں گے تو کام ہوگا. اگر نابالغہ ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر,
نابالغہ کے احکام ہے کہ ولی کی اجازت نابالغہ میں.
صحیح صحیح. تو اب اس نے اگر کر دیا, یا ایسے شخص سے کیا جو ولی نہیں تھا, بظاہر وہ عرف عام میں تو قریبی رشتہ دار تھا لیکن وہ شریعت کی ترتیب پر پورا نہیں اترتا, تو اب کیا ہوگا, نکاح ہو جائے گا؟
دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ پھر اس کی اجازت کے اوپر موقوف ہوتا ہے.
اچھا اصلی جو ولی ہے وہ اجازت دے دے گا تو کام ہو جائے گا, منع کر دے تو کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد یونس مطاری, باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کفر, یہ بات کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. نیز اگر شرائط نہ پائی جاتی ہوں اور غیر سید کا سیدہ سے نکاح ہو جائے تو پھر, اور ساتھ اولاد بھی ہو جائے تو پھر اس کا آگے
کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. محمد یونس بھائی باب المدینہ کراچی سے کال ہے اور سوال بھی برمحال ہے ان کا, کہ کفو کا لفظ بار بار آ رہا ہے, ہم پلہ ہونا آپ نے پچھلے سلسلے میں فرمایا تھا, اس کی وضاحت فرما دیں, یعنی کیا ہے اس سے مراد؟
کف کا لوگی مطلب تو ہم پلہ ہونا ہے,
ہم پلہ ہونا,
لیکن شریع اعتبار سے اس کا ایک خاص مفہوم ہے.
اچھا شریعت میں کوئی خاص اس کی
خاص اس کا مفہوم ہے کہ کفاعت, ہم پلہ ہونا کس چیز, کن کن چیزوں میں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہ چھ چیزیں بیان کی ہیں.
صحیح.
کہ نسب میں.
ٹھیک ہے.
اسلام میں.
ٹھیک ہے.
حریت یعنی آزادی میں.
صحیح.
یہ حریت وہ جو پہلے غلام اور آزاد ہوا کرتے تھے اس اعتبار سے,
یعنی آج کل وہ سلسلہ نہیں.
سلسلہ نہیں.
ٹھیک ہے.
حرفت یعنی پیشے کے اعتبار سے کہ یہ پیشہ کیا ہے لڑکے کا.
ٹھیک ہے.
دیانت کے اعتبار سے, دینداری کے, تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے, اور مال کے اعتبار سے.
یہ چھ چیزیں آپ نے,
چھ چیزوں کے اعتبار سے کفات کا کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اعتبار کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی سے ان چیزوں میں کم نہ ہو.
ٹھیک. نسب میں برابر ہو, یعنی ایک ہی.
ہاں ان چیزوں, یہ جو بیان کی گئی چیزیں, ان میں کم نہ ہو, ان میں ہم پلہ ہو.
ٹھیک ہے.
تو اس کو کہتے ہیں کف,
یعنی اب یہ دوسرے کے کفو ہو گئے, ہم پلہ ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک صحیح.
اس اعتبار سے یہ کفات,
یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے
لڑکے کی طرف سے.
اچھا.
ہاں کیونکہ جو ہے وہ لڑکی جس لڑکے سے نکاح کر رہی ہے تو اس کا اعتبار ہوگا کہ لڑکی ظاہر ہے کہ جس لڑکے کے پاس جائے گی، یہ لڑکی والوں کے لیے بحث شرم آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو کس لڑکے کے ساتھ منسلک کر دیا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ ان کا نسب کے اعتبار سے ان کا ہم پلہ ہے یا نہیں ہے، دینداری، تقوی، پرہیزگاری، مال و دولت،
ٹھیک ہے،
اور پیشے کے اعتبار سے ان ساری چیزوں کو چونکہ معاشرتی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا اس کو کہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ اس کا کف ہے، ہم پلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب وہ جو مسئلہ تھا کہ بھائی اجازت کے بغیر کر دیا عاقلہ بالغہ نے اور اپنے اس طرح جو اس کا کفو ہے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا،
ٹھیک ہے،
یہ نکاح جائز ہو جائے گا،
ہو جائے گی نہیں، کفو جو پچھلے سوال میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہو جائے گا۔ شریعت نے ہر جگہ والدین کی عزت کا خیال رکھا کہ ان کی عزت جو ہے وہ ختم نہ کی جائے۔ دوسرا حصہ تھا کہ اب غیر سید کا سیدہ سے نکاح ہو گیا، شرائط نہ پائی جا رہی ہے، کفو نہیں بظاہر،
ٹھیک ہے، اس کا اسی سے تعلق تھا کہ پچھلے سلسلے میں بھی سیدہ کا غیر سید سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں، اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اس کی پوری تفصیل تھی،
ٹھیک ہے۔
اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا،
کر لیا
تو اب کر لیا،
صحیح ہے،
تو اب کر لینے کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس کا یہ ایک انفرادی شخص کا مسئلہ ہے کہ ایسا ہو گیا، کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا تفصیلات ہیں اس کی،
صحیح،
تو جب یہ اس طرح کا جیسے ہم مسائل بیان کرتے ہیں، ایک عمومی مسئلہ یعنی کہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس مسئلے کو عمومی طور پر بیان کرتے ہیں کہ بھئی عمومی طور پر مسئلہ یہ ہے،
صحیح۔
اب اگر وہ مسئلہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے برعکس ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہوا ہے، تو وہ اس کا ایک انفرادی مسئلہ ہو گیا،
ٹھیک ہے۔
اب اس انفرادی مسئلے کو جانچنے کے لیے، کیونکہ ایک عام شخص ہوتا ہے وہ صرف جو ہے وہ باتیں سنتا ہے،
صحیح،
اور پھر ان مسائل کی گہرائی ہوتی ہے، بعض اور بھی شرائط چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے،
صحیح،
تو جب اس طرح کا انفرادی مسئلہ ہے،
ٹھیک،
کہ بھئی یہ تھا کہ بغیر کفو میں نکاح،
صحیح،
اب کیا ہو گیا،
ٹھیک،
تو اب اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دارالافتاء اہل سنت میں خود آ کر کسی مفتی اہل سنت کے پاس جائے، اپنا مسئلہ بیان کرے کہ میں نے اس طرح سنا تھا،
ٹھیک ہے،
اور جو میرے ساتھ صورت پیش آئیے وہ یوں ہے،
صحیح،
پھر وہ مفتی صاحب اس سے پورا مسئلہ سنیں گے، مسئلہ سننے کے بعد پھر اس شخص کو اس کا انفرادی حکم بتائیں گے،
ٹھیک ہے۔
تو ایک جو عمومی مسئلہ تھا وہ عرض کر دیا گیا،
صحیح۔
اب اس عمومی مسئلے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ذاتی مسئلہ جڑا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ انفرادی طور پر جو ہے وہ مفتی اہل سنت سے رابطہ کرے اور اس کا جواب حاصل کرے۔
اپنا جو مسئلہ نکاح طلاق کا وہ براہ راست پوچھ لیا جائے،
انفرادی
بہتر ہے، حلال حرام کا مسئلہ،
ہم عمومی مسائل بیان کریں،
ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کفو کا اعتبار جب عورت خود اپنا نکاح کرے اس وقت ہی کیا جائے گا،
جی، والدین
والدین کی مرضی ہے، وہ جس سے مرضی کر دیں، لیکن عورت بالغہ عاقلہ،
لیکن اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب عاقلہ بالغہ لڑکی کا جس سے مرضی چاہے نکاح کرا دیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ بھی یعنی کہ ولی کو بھی اختیارات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جب بھی چاہے جیسا بھی چاہے کرا دے۔ اگر ولی نے کسی کا نکاح نابالغہ لڑکی کا فرض کیا کہ کرا دیا،
صحیح،
اور پتہ یہ چلا کہ یہ صحیح جگہ پر نہیں ہوا،
ٹھیک ہے،
تو شریعت اس کے اختیار کو بھی روک دیتی ہے،
اچھا، وہاں اس کا نکاح نہیں ہوگا،
نہیں، دیکھیں اس کا اختیار آگے کے لیے روک جاتا ہے،
یعنی یہ نکاح اجازت نہیں ہوگی،
دوسرے کے سلسلے میں پھر اس کے اوپر شریعت روک لگا دیتی ہے کہ اب اس کا سوئے اختیار یعنی غلط اختیار کرنا، غلط کام کرنا ثابت ہو چکا کہ یہ اس طرح غلطیاں کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ اس کی پھر ایک پوری تفصیل ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اب جو ہمارا مسئلہ تھا یا جو ہم بار بار بیان کیا جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی اگر اپنا نکاح کر لے تو
یہ پھر کفر
کے ساتھ کیا،
تو چھ چیزیں آپ نے فرمائی، نصاب، نصب، اسلام، حرفت وغیرہ وغیرہ۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی 15 کلومیٹر پہ ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 50 کلومیٹر ہے، تو اس کا درست جو شرن جواب ہے وہ چاہیے مجھے، کتنے کلومیٹر تک قصر جو ہے وہ ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے۔ ان کا سوال نامکمل ہے، بتائیے، یہ پوچھے قصر نماز جو پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق کہ 15 کلومیٹر کے بعد قصر ہو جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں 50 کلومیٹر ہے، تو یہ ان میں سے کون سا درست ہے؟
جو شخص اپنے شہر سے جہاں وہ مقیم ہے وہاں سے 92 کلومیٹر
92 کلومیٹر نہ 15 نہ 50،
جی 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے، سفر بھی متصل تسلسل کے ساتھ،
صحیح،
سفر کا ارادہ کرے،
ٹھیک ہے،
تو جب اپنے شہر یا جو شہر کی فنا ہے جو شہر کی حدود ہیں,
ٹھیک ہے,
اور پھر حدود کے بعد شہر کا فنا کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے جب یہ کراس کر جائے گا تو اب شرعی اعتبار سے یہ مسافر ہو جائے گا. قصر 15-20-50 کلومیٹر کے اوپر نہیں ہے, یہ 92 کلومیٹر کے اوپر ہے. جو شخص 92 کلومیٹر سفر کا ارادے سے گھر سے باہر نکلے اور مسلسل سفر کرتا ہوا یہ 92 کلومیٹر یا اس سے آگے تک جائے گا, تو بس شہر یا اس کی شہر اور اس کی فنا سے نکلتے ہی یہ مسافر ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوگی. مسافر کی نماز, اس کے مزید مسائل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز, امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام, اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے, الگ سے بھی مل جاتا ہے. آپ پوری کتاب ہی خرید لیجئے, 12 رسائل ہیں جس میں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, پھر یہ مسافر کی نماز, نماز عید, نماز جمعہ, الحمدللہ اس میں آسان اور بڑے پیارے انداز سے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ رسالہ موجود ہے مسافر کی نماز, تو وہ آپ لے لیجئے, اس کو مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ وہاں مسافت کی جو مقدار ہے وہ بھی پتہ چلے گی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل کے تقریباً ہر کسی کو سفر کرنا ہی ہوتا ہے, کتنے سفر پر جا کر نماز قصر کریں گے, کتنے پر پوری پڑھنی ہے, کیا کیا کرنا ہے, دیگر احکام انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کے اندر ہمیں ضرور ملیں گے. آپ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں, اگر مکتبہ دستیاب نہ ہو تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس رسالے کو اور دیگر کتب کو بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ذوالفقار احمد, کراچی, باب المدینہ, کراچی. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کچھ رقم ادھار پہ کاروبار کے سلسلے میں دینی ہے, تو آیا کہ یہ دینا جائز ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے میرے لیے, جتنی قیمت ہے ان کے ساتھ یہ شراکت کے اوپر کاروبار کے سلسلے میں, یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں یہ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار احمد بھائی کراچی سے ہیں, شراکت کرنا چاہتے ہیں, کسی کو رقم ادھار دینا چاہتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں جائز ہے ناجائز کے مزید بھی کچھ بتا دیں.
پہلے سوال تو یہ کہ میں ادھار دینا چاہتا ہوں,
ٹھیک ہے,
کسی کو ادھار دینا تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, آپ کی اپنی رقم ہے, آپ جس کو چاہیں ادھار دیں, شریعت نے اس سے کوئی منع نہیں کیا ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن جو آگے انہوں نے وضاحت بیان کی ہے وہ میں شراکت کے لیے دینا چاہتا ہوں,
شرکت
کرنا چاہتا ہوں,
ٹھیک ہے.
تو آج کل جو ہے وہ شراکت کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں دوسرے کو,
ٹھیک ہے,
تو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہماری شرکت ہو گئی ہے,
صحیح.
اور کچھ لوگ جو ہے ان کے ذہن میں ایک اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے سود کا, کہ بھئی اگر نفع نقصان دونوں ہم کر لیں گے,
ٹھیک ہے,
تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہمارے لیے نفع لینا اور وہ شراکت داری کرنا جائز ہو جائے گا,
ٹھیک ہے.
لیکن یہ معاملہ خالص جو ہے وہ عموماً جو معاملہ ہوتا ہے وہ خالص قرض کا ہوتا ہے, یعنی یہ قرض ہی دے رہا ہوتا ہے
لیکن وہ سمجھ رہے ہوتا ہے کہ
میں شراکت کر دی. اب وہ سامنے والا یہ بولتا ہے کہ میرا دیکھیں کاروبار چل رہا ہے 4-5 لاکھ کا, ابھی جو ہے وہ میں نے مال خریدنا ہے 1 لاکھ روپے کا, آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا سرمایہ ڈال دیں,
ٹھیک ہے.
عموماً جو مالدار جو اس طرح تاجر حضرات ہوتے ہیں, تو اب اگر ان کے سامنے کوئی ذکر کرے کہ میں نے انویسٹ کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
اور میرے پاس پیسے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیں,
ہمارا
کاروبار چل رہا ہے, ہم اس میں ڈال دیں گے, آپ کو اس کا نفع بھی دیں گے اور اس کا نقصان بھی ہوگا,
صحیح.
تو اب ایک عام آدمی نے چونکہ وہ اپنا ایک خاص مفہوم سمجھا ہوا ہے کہ جس میں نفع نقصان ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے, حالانکہ جب معاملہ شرعی اعتبار سے آتا ہے تو پھر اس لینے دینے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے, کہ لینے والا جو معاملہ اس سے کر رہا ہے اس کے لینے کی دینے کی اور اس کے لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے. جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ پیسے دے رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں,
ٹھیک ہے,
انویسٹ تو شرکت ہوتی ہے,
اچھا.
لیکن ان سے یہ پوچھا جاتا ہے جب کہ بھئی یہ آپ پیسے واپس لیں گے, تو بولتے ہیں کہ ہاں جب تک میرا پیسہ استعمال ہوتا رہے گا اس وقت تک مجھے نفع ملتا رہے گا,
صحیح.
اور جب جو ہے وہ میں چاہوں گا پیسے اپنے پورے واپس لے لوں گا. تو یہ جو صورت ہے کہ جتنے پیسے دیے ہیں اور اس کو پھر اتنے واپس لے لیے جائیں, یہ صورت قرض کی ہوتی ہے, تو اس سے معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اس کو شرکت کے لیے نہیں دے رہا بلکہ یہ اس کو قرض ہی دے رہا ہے. لیکن وہ چونکہ نفع اور نقصان وہ سامنے والا اس کو وہ پٹی پڑھاتا ہے, تو اس اعتبار سے یہ بولتا ہے کہ یہ میرے انویسٹ ہو گئے, یہ انویسٹ نہیں ہے, یہ خالص قرض دیا اور اس کے اوپر نفع حاصل کر رہا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہوتا ہے,
جو نفع لائے یعنی جس سے نفع ملے,
جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے. یعنی یہ قرض ہی دیا ہے کہ ایک سال تک دو سال تک وہ پیسہ جو ہے وہ اس کے پاس رہا ہے, اور اس نے گویا کہ اس پیسے استعمال کرنے کا جو ہے وہ اس سے نفع لیا ہے.
صحیح.
تو قرض ایسا نہیں ہوتا, قرض جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی عوض کے دیا جاتا ہے. اچھا اب لوگ بعض یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ جی اس نے ہمارا پیسہ استعمال کیا,
ٹھیک ہے,
تو اس اعتبار سے ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. تو وہ پیسہ جو استعمال کیا ہے تو ظاہر قرض ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ اس کو بغیر کسی نفع کے, بغیر کسی عوض کے دیں, وہ اس کو استعمال کرے,
ٹھیک ہے,
وہ استعمال کرنے کے لیے ہی لیتا ہے.
صحیح.
اب اگر کسی نے لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ہے وہ کسی سے قرض لے کر فیکٹری لگا دی, تو کل یہ اس کے پاس تھوڑی جائے گا کہ میرے پیسوں سے آپ نے چونکہ فیکٹری لگا دی ہے لہٰذا میرا بھی اس میں حصہ بنتا ہے. کوئی بھی اس کو نہیں بولے گا کہ بھائی, وہ یہ بولے گا میں نے آپ سے پیسے قرض لیے تھے, آپ جتنی رقم میں نے قرض لی تھی وہ واپس کر لیں. تو یہ شراکت نہیں ہے, یہ انویسٹ نہیں ہے.
صحیح.
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شراکت کے باقاعدہ شریعت نے اصول بیان کیا ہے کہ شراکت کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کی ابتدا کس طرح ہونی چاہیے اور اس میں نفع کس طرح ہوگا, اس کا نقصان کس طرح ہوگا.
صحیح.
یہ ایک پورا چیپٹر ہے شراکت کا. تو جب شراکت شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہیں ہوگی,
صحیح,
یا تو پھر وہ سود والی صورت بن جائے گی یا وہ شراکت فاسدہ والی صورت بن جائے گی.
بظاہر اپنی طرف سے پارٹنرشپ
بظاہر وہ اپنی طرف سے وہ یہی ہے کہ بھائی وہ میرا پیسہ استعمال کر رہا ہے اور وہ نفع بھی دے رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے تو میں نقصان میں بھی تو شامل ہو رہا ہوں. تو اس چیز کو جو ہے وہ شراکت یا انویسٹ سمجھتے ہیں, لیکن یا تو میں نے عرض کیا کہ وہ سود پر جا کر ختم ہوگی, اس کا انجام سود ہوگا, یا پھر اس کا انجام شراکت فاسدہ ہوگا. تو لہٰذا اب اگر کسی کو رقم دینی ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انویسٹ ہی کریں میرے ساتھ, شراکت داری قائم کریں, تو اس کو رقم دینے سے پہلے اس کی شرعی رہنمائی دونوں فریقین کو لینی چاہیے.
صحیح.
کہ ہم اس طرح پیسے دینا چاہ رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو جب یہ کسی اہل علم سے پوچھے گا, کسی مفتی صاحب سے پوچھے گا, تو وہ پہلے تو اس کی حیثیت کو دیکھیں گے,
ٹھیک ہے,
پھر شریک ہونے کی صورت کو دیکھیں گے.
صحیح.
کہ اس میں شرکت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں, قرض والی صورت ہے, اور پھر اگر کرنی بھی ہے تو اس کا جائز طریقہ کیا ہے. تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک جائز طریقہ بتائیں گے. صحیح. کہ آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں. اس معاملے میں, یہ اس طرح کی انویسٹ میں بڑے بڑے یہ لوگ, یعنی کہ اس اعتبار سے کہ بعض دینی حلیے والے لوگ بھی اس میں یوں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا,
وہ یہ سمجھتے ہیں نفع نقصان,
وہ جو عوامی کنسپٹ ہے کہ نفع نقصان ہے اور شراکت داری ہماری ہو گئی ہے, اسی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ سود ہو رہا ہوتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کاروبار بھی بیچارہ تو وہ بھی نہیں ہے,
ظاہر
کہ اس اگر کر رہا ہے تو اس کو بھی پوچھنا چاہیے, اس کا بھی پیسہ ڈوب جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کو بھی کبھی فائدہ نہیں ملتا ہے.
ابھی
تک تو جتنے معاملات اس طرح کے آئے ہیں, اس طرح کی انویسٹ کے,
ٹھیک ہے,
یعنی سامنے آئے ہیں, لوگوں سے سنے ہیں کہ کی ہوئی ہیں, تو وہاں کوئی فائدے والی صورت یا بھلائی والی صورت نہیں دیکھی ہے. یہی دیکھی ہے کہ آپس میں ناراض ہو کر معاملہ ختم کریں گے, یا پھر یہی ہے کہ کاروبار ہی بالکل ختم ہو جائے گا. وہ جتنا, حالانکہ اس سے پہلے اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ہے انویسٹ سے پہلے, اب چونکہ وہ غلط طریقے سے انویسٹ ہوتا ہے اور سود تو ویسے ہی جو ہے وہ تباہی و بربادی ہے,
تو
جس گھر میں سود داخل ہو جائے تو وہ اس کے مالی معاشی ہر معاملے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, اور وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے سود.
سود کے
تو اب جب وہ سود والی صورت شامل ہو جاتی ہے تو وہ اصل بھی جاتی ہے, نفع بھی جاتا ہے, آپس میں جو ہے ان کی چپکلشیں, آپس میں ناراضگیاں, جدائیاں.
اب یہ مفتی کے پاس آتے ہیں,
اب یہ آتے ہیں کہ کیا ہوا, اب یہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو سود کر دیا. حالانکہ بہت سارے لوگ, ان میں بہت سارے ایسی تعداد ہوتی ہے مسلمان, ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سود کو پسند تو نہیں کرتے, بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو سود کے نام سے ڈرتے ہیں, لیکن معاملہ
ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ سود.
اس لیے جو اسلامی بھائی نے جس نے سوال کیا ہے, تو کس طریقے سے دینا ہے, کس طریقے سے لینا ہے, اس کی باقاعدہ شرعی رہنمائی لے لیجئے, اس کے بعد یہ معاملہ کیا جائے.
مجھے اسلام بھائی, وہ نکاح ہو, طلاق ہو, کاروبار ہو, ہم چونکہ مسلمان ہیں, شریعت نے ہمیں لایا عمل دیا ہے, اس کے مسائل بتائے ہیں, تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمیں خود تو معلوم نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کریں کسی مفتی سے, کسی عالم سے, اس کے حوالے سے پوچھ لیں. خدا نہ خواستہ عدم علم کی بنا پر ہم کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس سلسلے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے. ملک بھر کے بہت سارے شہروں کے اندر الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں. باب المدینہ میں بابری چوک گرو مندر پر شاخ موجود ہے, کھارا در کے اندر پولیس چوکی بخاری مسجد جو ہے وہاں پر شاخ ہماری موجود ہے, کرنگی رضا مسجد کرنگی نمبر 4 میں ہماری الحمدللہ شاخ موجود ہے, صدر میں اکبر روڈ موٹر سائیکل مارکیٹ کے اندر بھی الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے, حیدرآباد فیضان مدینہ کے ساتھ لطیفہ آباد کے اندر وہاں بھی دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے, گلزار طیبہ کے اندر نوری گیٹ کے پاس دارالافتاء اہل سنت کی شاخ موجود ہے, مرکز الاولیاء میں اچھرا مارکیٹ کے اندر اور داتا دربار مارکیٹ کے اندر الحمدللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں, سردار آباد میں فیضان مدینہ کے قریب ہی الحمدللہ دارالافتاء موجود ہے, راول پنڈی کے اندر بھی صدر مارکیٹ کے اندر الحمدللہ دارالافتاء کی شاخیں موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب کے آخر میں بعض جگہ پر اس کے ایڈریس وغیرہ فون نمبر لکھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل روزانہ ہی علاوہ جمعۃ المبارک یا عام تعطیل کے الحمدللہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دارالافتاء اہل سنت فون سروس بھی مہیا کرتی ہے. الحمدللہ 4 نمبر آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر, 0300-0220-112 اور آخر میں 113-114-115. یہ 4 نمبر روزانہ 10 سے لے کر 4 بجے تک 1 سے 2 جو ہے نماز کا وقفہ ہوتا ہے, اس کے اندر الحمدللہ آپ ان کو مسائل کو پوچھ سکتے ہیں. میل ایڈریس بھی الحمدللہ دارالافتاء کا موجود ہے, دارالافتاء @dawataslami.net. اور جو ہماری شاخیں ہیں ان کے اوپر آپ خط لکھ کر بھی اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ اتنے ذرائع ہیں پوچھنے کے, اس کے علاوہ بھی آپ کے شہر میں عالم صاحب ہوں گے, مفتی صاحب ہوں گے, آپ پوچھنے والے بنیے, بتانے والے آپ کے لیے موجود ہیں, ان سے پوچھ کر اپنے معاملات کو سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل پوچھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو ہم کام کریں گے وہ اچھے انداز سے ہوگا اور اس کی برکتیں بھی ہمیں انشاءاللہ عزوجل نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی محمد انیف چکوال ضلع. جناب سوال یہ ہے کہ میں سفر المظفر ہے اس مہینے میں, یہ ہمارے دیہاتوں میں نا عورتیں چنے پکاتی ہیں, چنے روح تو آگے دیتی ہیں کہ بلائیں ٹلتی ہیں, سرکار یہ سوال ہے اس کا جواب دے رہے زبانی.
محمد حنیف بھائی جو ہیں کال کر رہے تھے سفر المظفر, اس کے حوالے سے تو طرح طرح کے معاملات ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں سفر کے مہینے میں عورتیں چنے پکاتی ہیں, تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, تو یہ کیسا ہے؟
سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں اور اس کی بعض تاریخوں کے بارے میں, جیسے 13 تاریخ کے بارے میں 13 تیزی
جو ہے مشہور ہے,
اور اس کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے خصوصاً اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بالکل غلط شریعت سے متصادم تصورات موجود ہیں, اور بعض تو پورے سفر کو ہی منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے, حالانکہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفرہ,
ٹھیک
ہے, کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں.
حدیث پاک میں اس کے بارے میں اس دور میں بھی شاید ایسا ہوتا,
زمانہ جہلیت میں بھی یہ تھا کہ اس سفر سے مراد شارحین نے فرمایا یا تو ماہ سفر ہے,
ٹھیک ہے,
اس سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے,
ٹھیک ہے,
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی نحوست والا پہلو نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفی فرما دی ہے,
ٹھیک ہے.
تو یہ جو لوگوں میں جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ بلائیں اترتی ہیں, یہ سب معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے مختلف جو ہے وہ صدقے اور خیرات کیے جاتے ہیں. دیکھیے صدقہ اور خیرات کرنا فی نفسی اچھی بات,
اچھا کام ہے,
اور صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے, لیکن اگر اس اچھے کام کے پیچھے جو اس کا کنسیپٹ ہے, جو اس کا محرک ہے,
صحیح,
وہ اگر غلط ہے,
ٹھیک ہے,
تو پھر اس کو جو ہے وہ درست نہیں کہا جائے گا,
ٹھیک ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ چنے پکانا یہ کرنا، ویسے آپ صدقہ اور خیرات کریں،
ثواب ملے گا،
سارا سال کرتے رہیں، سفر میں بھی کریں،
ٹھیک ہے،
اس نیت سے کریں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفات و بلیا سے محفوظ فرمائے،
صحیح،
اس نیت سے تو کرنا درست ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن سفر کے مہینے کو خاص یہ سمجھتے ہوئے کہ اور خاص اسی میں کرنا، خاص اس کو منحوس سمجھنا یا خاص یہ سمجھنا کہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے،
ٹھیک ہے،
تو لہٰذا اب 13 تاریخ ہے کہ 13 تیزی مشہور ہے، تو اس میں مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، بعض لوگ وہ آٹے کی گٹھلیاں بنا کر جو ہے وہ پھینکتے ہیں سمندر میں، ضائع کر دیتے ہیں آٹا، اور بعض جو ہے وہ چنے پکاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ میٹھی روٹیاں پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو یہ جو تصورات ہیں یہ تصورات اس بنا پر ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس مہینے میں ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوں گی، تو یہ سارے تصورات اسلامی تصورات کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کی اس اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ بعض لوگ آخری جو ہفتہ ہوتا ہے سفر کا اس میں جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کر کے سیر سپاٹے کو جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، اچھا اس کی وہ یہ علت بیان کرتے ہیں، سبب بیان کرتے ہیں کہ آخری ہفتے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری ختم ہوئی تھی سفر کے آخری مہینے میں،
ٹھیک ہے،
وہ آخری ہفتے اس مہینے کے آخری ہفتے میں ختم ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ خوشی منانے کے لیے اپنے کاروبار بند کر کے وہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی بھی علماء نے مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ غلط ہے،
ٹھیک ہے،
کہ سفر کے آخری جو ہے وہ اس میں ہفتے میں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرض مبارک شدت اختیار کر گیا تھا، بڑھ گیا تھا،
ٹھیک ہے،
تو اب آپ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں،
صحیح،
تو لہٰذا جو جس کو یہ پتا ہے یا جو اس اعتبار سے پھر خوشی مناتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو شرن یہ اس کے لیے جائز نہیں
ہے
کہ اب تو یعنی کہ یہ اس بنا پر منا رہا ہے کہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرحت ملی، حالانکہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض مبارک اور بڑا تھا،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے اس طرح کے تصورات جو سفر کے بارے میں ہیں یا کسی بھی مہینے کے بارے میں، بعض لوگ جو ہے بعض مہینوں کو خالی مہینہ بولتے ہیں، اس میں معاملہ نہیں کرتے، یہ خالی مہینہ ہے، تو یہ سارے جو خالی مہینے اور کسی مہینے کو منحوس غلط باتیں ہیں، صدقہ اور خیرات کریں اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اور صدقہ اور خیرات اس کنسیپٹ کے ساتھ نہیں کریں، اس کی ممانعت ہے،
سفر میں کریں، ہر مہینے میں کریں، انشاءاللہ عزوجل اس کا ثواب ملے گا۔ ہم نے الحمدللہ مختلف موضوعات پر بالخصوص نکاح سے متعلق قولوں کا اپنا حصہ بنایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے، ان سے علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔